بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المعجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أحب الله ورضاه وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إني لم أخرج بشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لتعلم إسلامي أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسير سيرة جدي وأبي. صلى
الله عليه وسلم.
گفتگو جاری ہے وہ اب ایک مرحلے تک پہنچ چکا ہے، چنانچہ کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ
زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی وہ جو چیزیں دب گئی تھیں سنت جو
محو ہو رہی تھی اور ایک ایک کر کے جو سنت کے پردے ڈالے جا رہے تھے، نقوش سنت کو جو مٹایا جا رہا تھا نبی کریم کی، اور اس 50 سال کے عرصے میں اس قدر سنت کو محو کیا گیا کہ مسلسل خلفاء یہ کہتے رہے کہ یہ زمانے رسول میں جائز تھا لیکن انا ہو رہی ہوں، لیکن میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر خلیفہ ثانی نے کہا کہ متعدد النساء اور جو ہے حج تمتع میں جو طواف النساء ہیں، یہ طواف النساء زمانے رسول میں تھا لیکن میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں کہ طواف النساء کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ متعدد النساء رسول کے زمانے میں حلال تھا لیکن میں اسے حرام کروں۔ اور یہاں پر مثال کے طور پر تراویح رسول کے زمانے میں نہیں تھی لیکن میں اس کو ایجاد کر رہا ہوں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک اچھی بدعت ہے، ایک اچھی ایجاد ہے۔ جبکہ سنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز کو کمی کی جا سکتی ہے، جیسے گلاس بھری ہوئی ہے، اگر لبریز ہے تو اس کے اندر کوئی چیز نہ ڈالی جا سکتی ہے نہ اس سے کوئی نکالی جا سکتی ہے، نکال لیں تو کم ہو جائے گا، اضافہ کر دیں تو بہ جائے۔ سنت ایسی چیز ہے، بالکل کمپلیٹ چیز ہے۔ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، آپ کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں چیز آپ نے اضافہ کر دی۔ اگر دین کے نام پر وہ اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بدعت ہے۔ میں ایجاد کر رہا ہوں، یہ چیز کب سے ایجاد ہوئی؟ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے۔ اس نے ایجاد کی، فلاں شخص نے ایجاد، فلاں شخص کو کس نے اجازت دی تھی کہ وہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے، شریعت میں فلاں چیز کا اضافہ کرے؟ یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا؟ نہیں تھا تو آپ کر سکتے ہیں، جو چیز نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بنام دین نہیں کر سکتے۔ رکشہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، آپ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ رکشے میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رکشے کو اگر دین میں داخل کر دیں گے تو وہ غلط ہے۔ بدعت جو کہتے ہیں نا، ہر نئی چیز پر عمل کرنا بدعت نہیں ہے۔ اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو آپ خود بدعت ہی ہیں، کیونکہ آپ رسول کے زمانے میں نہیں تھے، اب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ خود بدعت ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو چیز نہیں پیدا ہو رہی ہے وہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب چیزیں رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئی، ہم آپ سب رسول کے بعد پیدا ہوئے، یہ جتنی چیزیں جہاز وغیرہ سب باتیں رسول، یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی۔ تو جہاز استعمال کرنا بدعت، بس میں بیٹھنا بدعت، کار میں بیٹھنا بدعت، ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز جس کو آپ دین میں داخل کر رہے ہیں وہ بدعت ہے، یا وہ چیزیں جو سنت تھی اس کو آپ نکال رہے ہیں، تو یہ نکالنا جو ہے یہ در حقیقت اسلام کو نامکمل سمجھنے کی دلیل ہے۔ کہ اگر آپ اگر اسلام کو مکمل سمجھتے ہیں تو کوئی چیز کو آپ کم نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی شریعت دین ہو آپ اس کو جو ہے نا کم کرنے کی آپ کو اجازت ہے، نہ زیادہ کرنے کی آپ کو اجازت، جیسے بتایا گیا ہے شریعت، جو چیز حلال کی گئی ہے وہ تا قیامت حلال ہے، جو حرام کی گئی وہ تا قیامت حرام ہے۔ آپ نہ اس کو حرام کو حلال کر سکتے ہیں، نہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت چیزیں آہستہ آہستہ جو حلال تھی وہ حرام کر دی گئی، جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی۔ یہی چیز 50 سال کے عرصے میں مسلسل ہو رہی تھی، رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد سے نئی خرافات، نئی ایجادات، نئی بدعتیں دین میں داخل ہونے لگی۔ فلاں صحابی کا نظریہ دین میں داخل ہوا، فلاں صحابی کا نظریہ دین میں داخل ہوا، سب نے دین کو کھچڑی بنا دیا، آخر میں دین کی حقیقی تصویر جو ہے وہ ختم ہو گئی، لوگوں کا مزاج جو ہے وہ منحرف ہونے لگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دن حدیث سنائی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے، کہ حضور نے فرمایا کہ دن آئے گا کہ تمہاری عورتیں بد کردار، مرد فاسق ہو جائیں گے جب تم امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آئے گا؟ تو حضور نے کہا اس سے برا وقت آئے گا، وہ یہ رہے گا کہ تم منکر کا حکم کرو گے اور معروف سے روکو گے. یہ آہستہ آہستہ ہوتا رہا ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. یعنی ہدایت کا نام گمراہی ہو جائے گا، گمراہی کا نام ہدایت ہو جائے گا. آپ ہدایت کریں گے تو لوگ کہیں گے گمراہ کر رہے ہیں، اور جب گمراہ کریں گے تو لوگ کہیں گے ہدایت کر رہے ہیں. کیونکہ گمراہی کا نام ہدایت بن گیا نا. اب آپ دیکھیے قرآن پڑھنے کا نام جو ہے نا گمراہی ہو گیا. ارے نوجوانوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، نوجوانوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور سب کے سب نماز پڑھنے لگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے نوجوان. بولے کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ اور کیسے؟ بولے نماز پڑھنے سے کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ بولے نماز اگر آپ پڑھیں گے نا تو لوگ عزاداری میں جانا چھوڑ دیں گے. سب کے سب نماز کی طرف چلے جائیں گے تو پھر عزاداری کون کرے؟ یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں نمازوں کو مٹانے کے لیے. یہ مطلب ہو جائے گا. اور جو بہت خطرناک مطلب ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجلس کر ہی رہے ہیں نماز بچانے کے لیے، نوجوانوں کو مسجدوں تک لانے کے لیے مجلسیں کی جا رہی ہیں تاکہ مجلس کے ذریعے سے دین خدا کو زندہ رکھا جائے. جتنی مجلسیں زیادہ ہوں گی اتنے لوگ دیندار ہونا چاہیے، اتنا لوگ مذہب سے قریب ہونا چاہیے، اتنا لوگ شریعت سے قریب ہونا چاہیے، اتنا لوگوں کی سمجھ میں اضافہ ہونا چاہیے، لوگ قرآن حدیث اور مکتب اہل بیت سے، مکتب الہی سے قریب ہونا، اللہ کی عظمت اور زیادہ اجاگر ہونا چاہیے. مجلس میں جانے سے انسان کو دیندار ہونا چاہیے. لیکن بعض جاہل لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر نوجوان دیندار بن جائیں گے تو پھر مجلسوں میں کون آئیں؟ کیونکہ ان کا دھندا ہے مجلس، ان کا کاروبار ہے، کاروبار بنا لیا انہوں نے مجلس کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کیا مجلسیں پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی کاروبار ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ تو ہم مرثیہ خوان ہیں. مرثیہ خوان ہیں تو کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ تمہیں مرثیہ پڑھنا، ہر جگہ جا کے مرثیہ پڑھنا، کاروبار ہے، بزنس ہے. تو دین کوئی بزنس، دین کے اندر بزنس نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو خطرہ نہ ہوا. یہ خطرہ جو ہے نا یہ نیا خطرہ نہیں ہے. آپ روفے کے اوپر دیکھیں گے حیا اللہ خیر العمل، حیا اللہ خیر العمل. اس سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے مجلس میں آؤ، مجلس میں آنا خیر العمل ہے. یہ جو ہے ایسا جو ہے شبہ جو ہے خلیفہ دوبوں کا پہچان دینا. خلیفہ دوبوں کے ذہن میں بھی یہی شبہات تھے. خلیفہ دوبوں نے حیا علی خیر العمل کا لفظ کو جو ہے نا اثاث سے نکال دیا. آپ پوچھیں گے یہ کیوں نکالا؟ حیا علی خیر العمل اتنا اچھا لفظ تھا، یعنی نماز بہترین عمل ہے. انسان کوئی نہ کوئی عمل میں رہتا ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی جو ہے کسی کو کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی جو ہے نہ کچھ کر رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کچھ گاڑی بنا رہا ہے، کوئی دفتر کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے. خیر العمل کہ نماز جو ہے ہر عمل سے بہتر ہے، سونے سے بھی بہتر ہے، جاگنے سے بھی بہتر ہے، رونے سے بھی بہتر ہے، ہنسنے سے بھی بہتر ہے، ہر عمل سے بہتر ہے. اس کو ہٹائے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. جاگنے سے، جاگنے ہو تو جاگنے سے بہتر نہیں ہے. یہ کیوں ہٹایا آپ کو معلوم ہے؟ یہ تاریخی پس منظر ہے. تو پس منظر یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر لوگ نماز کو خیر العمل سمجھنے لگیں گے تو جہاد سے دور ہو جائیں گے. جبکہ جہاد سب سے اہم چیز ہے، اس دور میں جہاد کی بڑی اہمیت تھی. تو اگر لوگ جہاد سے دور بھاگیں گے اور نماز کو خیر العمل سمجھ کے میدان جنگ سے بھاگیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب لوگ اگر نماز پڑھنے چلے جائیں، ان کے ذہن میں ایسی بات تھی کہ لوگ نماز کو اگر بہترین عمل سمجھیں گے تو پھر جہاد سے دور ہو جائیں گے. لڑے گا کون پھر میدان میں؟ اس کو خیر عمل نہیں سمجھیں گے, جبکہ خلیفہ ثانی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سب سے بہترین عمل جہاد ہے. ان سے لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں نماز ہے, تو کہا وہ ہٹا دو, لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس سے, یعنی لوگ نماز پہ رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ان کے لیے بہتر عمل جو ہے جہاد ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کس فرقے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, یہ بڑا سوال ہے. آج کی بات چھوڑیے, تاریخ دیکھیے کن کن اماموں نے, کس کے رہنماؤں نے, کس کے اماموں نے نماز کے لیے نماز کو اہمیت دی اور کس کے لیڈروں نے نماز کو سبوق کیا, یہ تاریخ اٹھا کے پڑھیے نا. آج آپ پتیں گے کہ کتنے لوگ عوام نماز زیادہ پڑھ رہی ہے, کس کے ماننے والے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں اور کس کے ماننے والے مسجدوں میں کم نظر آ رہے ہیں. اس کو چھوڑیے آج کی تاریخ کو, لیکن کس کے مذہب میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور کس کے مقتل فکر میں نماز کو سبوک کیا گیا ہے, تو آپ کو تاریخ جواب دے گی کہ نماز کو بچایا علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد نے, اور نماز کو سبوک کیا خلیفہ صحیفہ اور صحیفہ کے ماننے والے. یعنی قدیر محافظ نماز ہے اور صحیفہ مخالف نماز ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم, یہ ہے نا نتیجہ. امیر المومنین عین جنگ کی حالت میں مسلح بچھا دیتے تھے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ جب شباب کے عالم میں تھی, جب تیروں کا میں برس رہا تھا, تلواریں ایک دوسرے پر جو ہے نا چمک رہی تھی, ایسے وقت میں امیر المومنین نے عین جنگ کی حالت میں مسلح بچھا دیا. لوگوں نے کہا یا علی آپ کیا کر رہے ہیں, اس وقت دین خدا خطرے میں ہے, اس وقت جو ہے ملک خطرے میں ہے, اس وقت جو ہے سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے, آپ کو نماز کی پڑی ہوئی ہے. علی نے کہا کہ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں نمازوں کو بچانے کے لیے, ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نمازوں کو بچانے کے لیے, اگر اللہ کی حرمت پامال ہو گئی تو پھر ہماری عزت کی کیا اہمیت ہے. یہ امیر المومنین کا نظریہ تھا. آج کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ زہر عاشور کی نماز صحیح وقت میں ہو یا نہ ہو, انہیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ ہمیں اس ٹائم جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے. ذکر حسین خود کہہ رہا ہے, یعنی اگر آپ ذکر حسین کریں نماز کے وقت تو ذکر حسین خود کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے جنگ روک کے ظہر عاشور کو نماز قائم کی تھی, جنگ روک دیا, کربلا کی جنگ روکی ہے. نہ صرف یہ کہ صفین کی جنگ روکی ہے ہمارے پاس, بلکہ کربلا کی جنگ خود روکی ہے نماز کے لیے. اور جب یہ بینر لگایا جاتا ہے حسن نصر اللہ کا کہ جب جلوس نکلے تو باوضو اس میں شرکت کریے تاکہ وقت نماز آ جائے تو وہی پر جو ہے آپ مصلی بچھا دیں, تو یہ بینر پھاڑ دیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ لوگ نماز کو جو گمراہی سے بچانے والی چیز ہے اس کو گمراہ کن چیز سمجھنے لگے. یعنی دین کتنا اڑ گیا ہے, دین اڑ گیا ہے, یعنی نیکی کا نام برائی رکھ دیا گیا ہے. برائی کو لوگ نیکی سمجھنے لگے ہیں, قرآن پڑھنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کوئی مجلس شروع ہوتی ہے قرآن سے, ارے یہ کون سا وقت ہے, اب تو مجلس کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور جو ہے 40 منٹ کا ٹائم رہتا ہے, اس میں جو ہے 5 منٹ جو ہے قرآن کو دے دیں گے تو پھر مجلس کو ٹائم نہیں رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مجلس قرآن کے بغیر شروع ہو جائے اس کے بارے میں کیسے تدبر کیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے, کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے شروع کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا جو نیکی اور شرافت ہے اس کو گمراہی تصور کر لیا گیا. نماز جو نیکی اور شرافت کی علامت ہے اس کو گمراہی تصور کر لیا گیا. تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو الٹ دینا, اسی کو کہتے ہیں اقدار اور کردار کو بدل دینا, کہ نیکی کا نام برائی, برائی کا نام نیکی. یہ چیز خود امام حسین کے دور تک ہو چکی تھی, جس کو بچانا امام حسین کی ذمہ داری تھی. اگر امام حسین علیہ السلام ان اقدار کو نہ بچاتے, اس کردار کو نہ بچاتے, تو آج ہمارے پاس تک وہ کردار نہ پہنچتا. جو کچھ اصول باقی رہ گئے ہیں, آج ہم کو جو توفیق ہو رہی ہے یا آپ لوگوں کو جو توفیق ہو رہی ہے, یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ امام حسین نے نیکی اور شرافت کو باقی رکھا ہے. امام حسین نے اپنے کردار کو پیش کر کے یہ بتایا کہ نماز خیر العمل ہے, جہاد خیر عمل نہیں ہے. سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. جہاد ہم کر جو کر رہے ہیں وہ نماز ہی کے لیے کر رہے ہیں. ہٹایا تھا خلیفہ ثانی نے, اور حاکم شام کہہ رہا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو ہم ہٹا دیں گے, اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے. کیوں ایک بنی ہاشم کے فرد کا نام جو ہے وہ عذاب لیا جا رہا ہے؟ عذاب تو اللہ کی ہے, نماز اللہ کی ہے, اس پہ محمد کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اس سے ہماری عزت ہو رہی ہے کہ بنی امیہ کے کوئی فرد کا نام نہیں ہے, بنی ہاشم کے فرد کا نام ہے. تو وہ دین کو جو ہے وہ نسلی اور خاندانی کشمکش میں دیکھ رہے تھے, اس آئینے میں دیکھ رہے تھے. نسلی افترا اور نسلی جھگڑے کے عنوان سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے خاندان کا نام کہ فرد کا نام آ رہا ہے, ہمارے خاندان کے فرد کا نام نہیں آ رہا ہے. جبکہ مسلمان جو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بنی ہاشم کا فرد سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کا رسول سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا, اللہ کی طرف بلاتا ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھ کے مانتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ لڑی ہے وہ جنگ ان اصولوں کو بچانے کے لیے لڑی ہے, اس کردار کی حفاظت کے لیے لڑی ہے تاکہ اس کو بچایا جا سکے, اور اسی کے ذریعے سے امت کا شعور بیدار ہو سکتا ہے. امت اگر بیدار ہو جائے گی تو پھر ایسے حاکم کو برداشت نہیں کرے گی. جب اجتماعی شعور جب بیدار ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگ منتخب ہو کے نہیں آئیں گے. جب کوئی بد کردار حاکم بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی شعور نے اسے چنا ہے نا, عوام نے اسے منتخب کیا ہے. عوام کا شعور اگر اچھا ہوگا تو اچھے انسانوں کا انتخاب ہوگا, اگر عوامی شعور بیدار نہیں ہوگا تو برے لوگوں کا انتخاب ہوگا. اب جب بات نکلتی ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے تو پھر کون جیتے گا؟ تو ہم کو معلوم ہے جو بد کردار ہے وہی جیتے گا. لوگ کہتے ہیں یہ بد کردار کیسے جیت گیا؟ تو عوام میں شعور اگر ہوتا تو پھر بد کردار لوگ نہ آتے, نہ منتخب ہوتے. اگر اوباما کو ہرانا ہے الیکشن میں تو ایران میں ٹھہرائیے, ایران کا صدارتی الیکشن لڑوائیے اوباما کو, دیکھیے کہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے. آپ ایک ایسے شخص کی جیت کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جیت گیا, فلاں شخص جیت گیا. ارے بھائی کس ملک میں جیتا ہے؟ اس ملک میں جیتا ہے جس کا جو ہے شعور سیاسی مر چکا ہے. اگر 72 کے درمیان میں الیکشن ہو تو امام حسین ہی جیتیں گے, لیکن اگر لشکر یزید میں اگر جو ہے الیکشن کیا جائے تو یزید جیتے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عوامی شعور ایسا تھا, مدینے کے لوگوں میں شعور نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ تھے, بہت اچھے اچھے لوگ تھے, نیک شریف لوگ تھے, لیکن سیاسی شعور, عوامی بیداری, ذہنی شعور ان کا مر چکا تھا, اجتماعی شعور مر چکا تھا, جس کی وجہ سے لوگ کہیں کوئی بھی آئے کیا فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سیاسی شعور مر چکا ہے. یہی وہ حقیقتیں تھیں جس کے لیے امام حسین نے اتنا بڑا اقدام کیا. اور یہ چیز کیا ہے جو امام حسین نے کیا؟ یہ ہے احساس ذمہ داری. سب کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے, ہم سے کیا مطلب ہے. کوئی اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ ہی کو کیا پڑی تھی, اتنے لوگ ہیں. सब खामोश बैठे हुए हैं तो आप ही ये काम क्यों कर रहे हैं। इमाम हुसैन जब मदीने से चले थे तो बड़ी बड़ी शख्सियतें थी जिनके सरों पे बड़ी बड़ी पगड़ियां थी, जो जो बहुत बड़ी मस्जिद इल्म और जलवा अफरोज थे, जैसे जैसे जो इब्ने अब्बास जैसे मुफस्सिर कुरान, बुजुर्गान मिल्लत, बुजुर्गान दीन, बड़ी बड़ी शख्सियतें खुलफा की औलादें सब मौजूद थी। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं रहना चाह रहा हूं, तो लोगों ने बात लोगों के जहन में यकीन नहीं ख्याल आया होगा कि इतनी बड़ी शख्सियतें खामोश बैठी हुई है, आपको क्या पड़ी हुई है, आपसे बुजुर्ग शख्सियतें यहां मौजूद है। एहसास से जिम्मेदारी लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि होना चाहिए मगर कौन करेगा इसके लिए कोई तैयार नहीं। कुर्बानी देना चाहिए मगर कौन दे इसके लिए कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। ये मुश्किल न सिर्फ उस दौर की थी बल्कि ये मुश्किल हर दौर की रही है, इस दौर की भी है, हर दौर की रही है कि सब मसलहत पसंदी का शिकार हो जाते हैं। सब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हर मुसलमान ये कहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं, फिर किसकी जिम्मेदारी? अब आप बताएं अमर बिल मारूफ किसकी जिम्मेदारी है? बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? अमर बिल मारूफ यानी नेकी की हिदायत हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन आप बताइए हर मुसलमान अपना फरीजा समझता है? नहीं समझता। सबको मालूम है कि ये सड़क खराब है मगर हर कोई कहेगा मैं क्यों मरूं, मेरी जिम्मेदारी है सड़क बनाना, मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक का सिग्नल टूटा हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तो बल्दिया का काम है, मेरी जिम्मेदारी है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, गड़ा, आप देखिए हिंदुस्तान में कितने मसाए हैं, आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, होल मेन होल खुला हुआ है, इसको बंद करना है, किसकी जिम्मेदारी है? ये भी अमर बिल मारूफ का एक हिस्सा है, मालूम? यानी अमर बिल मारूफ सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है बल्कि अमर बिल मारूफ का दायरा जो है वो बल्दिया तक पहुंचता है, बहुत दूर तक जाता है अमर बिल मारूफ का दायरा। यानी इज्तिमाई तमाम इज्तिमाई मुश्किलात का रफा और उनका राह हल ये सब अमर बिल मारूफ का हिस्सा है। तो काम बिल फराइज यानी नवाहिये अमर बिल मारूफ के जरिए से तमाम फराइज को जो है का अहिया किया जा सकता है और इसका अहिया होना चाहिए। न सिर्फ नमाज, न सिर्फ रोजा, न सिर्फ हज, न सिर्फ जकात, बल्कि तमाम इज्तिमाई मसाइल अमर बिल मारूफ का हिस्सा है। अगर ये सब अमर बिल मारूफ यानी अगर अमर बिल मारूफ होने लगे तो कोई मुश्किल माशरे में पैदा ही नहीं हो सकती, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जवानों के मसाइल, खवातीन के मसाइल, बच्चों के मसाइल, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और कोई भी मुश्किल चाहे वो मादी हो कि मानवी हो, अखलाकी हो, कोई भी किस्म की कोई मुश्किल हो, वो सारी मुश्किलात जो है वो अमर बिल मारूफ के जरिए से हल हो जाती है। अगर बदअखलाकी बढ़ रही है, बदकिरदारी बढ़ रही है, फिस्क बढ़ रहा है और जो है नाइंसाफी बढ़ रही है और जो है बेअदालती बढ़ रही है या जो है धोखाधड़ी हो रही है, फरेब दिया जा रहा है, ये सारे मसाइल है जिसको हल करना है ना, ये सारे मसाइल अमर बिल मारूफ के जरिए से हल होते हैं। गोया अमर बिल मारूफ तमाम नेकियों का एक सिलसिला है, नहीं अनिल मुनकर तमाम बुराइयों का एक सिलसिला है। अब इस दरमियानी रास्ते से यह गुजरना है कि अमर बिल मारूफ को बचाना है, हकायक को बचाना है और बुराइयों से उम्मत को नजात देना है। ये जो रास्ता है कि जिसे जहां जो है बातिल बातिल होकर अलग नजर आए, हक हक होकर अलग नजर आए, हक और बातिल एक दूसरे से अलग हो जाए, इसके लिए आपको अमर बिल मारूफ का रास्ता चुनना पड़ता है। ये काम इमाम हुसैन ने अपने जिम्मे लिया कि ये काम मुझे करना है कि बुराइयों से अवाम को नजात देना। अब करबला की जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम मसाइल इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं या करबला वालों का जिक्र करते हैं तो वहां हम सिर्फ जो है वो मजालिम का जिक्र करते हैं, सिर्फ ये जिक्र करते हैं کہ ظلم جو کربلا میں یقیناً ظلم جو کربلا میں ہوا ہے وہ بدر سے زیادہ ہوا ہے، وہ احد سے زیادہ ہوا ہے، وہ صفین سے زیادہ ہوا ہے، یعنی وہاں جو شکی لوگ آئے تھے بدر میں، جو دشمن آئے تھے، وہ دشمن کربلا سے زیادہ سنگین نہیں تھے، کیونکہ اتنا بڑا ظلم کسی بھی جنگ میں نہیں ہوا ہے. ظلم کی جو تاریخ کربلا میں ہے وہ بہت لمبی فہرست ہے، جہاں خیام کو آگ لگانا ہے، جہاں جو ہے سب کاٹ کے جو ہے نیزوں کو جو ہے چڑھانا ہے، جہاں جو ہے اس قدر ظلم کی انتہا ہے کہ بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، خواتین پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مردوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو شکاوت ہے کربلا میں یہ بہت زیادہ سنگین. لیکن ہم صرف شکاوت دکھا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں امام حسین نے کون سا کردار پیش کیا ہے. یعنی امام دیکھیے مصائب میں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ اس میں ظلم بتایا جاتا ہے، ظلم بتایا جاتا ہے، یعنی ہمارے صاحب کی شکاوت بتائی جاتی ہے، شبر کی جو ہے شبر کا ظلم بتایا جاتا ہے، پولی کا ظلم بتایا جاتا ہے، سنان کا ظلم بتایا جاتا ہے، دشمنان اسلام کا ظلم بتایا جاتا ہے. لیکن اس ظلم کے مقابلے میں امام حسین کا جو کردار ہے وہ کہاں سننے کو ملتا ہے؟ امام حسین نے کیا کیا؟ صرف امام حسین ظلم سہتے رہے، بچے صرف تماشے کھاتے رہے، صرف بازوؤں میں رسم باندھی گئی، صرف گلے میں توک پہنایا گیا، تو انہوں نے توک پہنایا، انہوں نے توک پہن لیا، انہوں نے آگ لگائی اور یہ باہر نکل گئے، انہوں نے بچی ماری، انہوں نے بچی کھا لی، یہی بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں امام حسین نے کربلا میں کون سا کردار پیش کیا؟ کربلا ایک مکمل درس ہے، وہ درس، وہ شہامت حسین، وہ شجاعت حسین، اس ظلم کے مقابلے میں جو صبر امام حسین نے کیا وہ کہاں بتایا جا رہا ہے؟ جب وہ بتایا جائے گا تو پورے قرآن کی تفصیل کربلا میں ملے گی. کربلا کی مکمل تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے، تمام معروف کو اگر دیکھنا ہے، یہ تو منکرات کا ذکر ہے، یعنی یہ جو برائیاں ہوئی اس کا ذکر ہے، جو اچھائیاں کربلا کے میدان میں پیش کی گئیں، جو نیکی اور شرافت کا مظاہرہ کربلا میں ہوا اس کا ذکر کہاں ہے؟ اگر وہ ذکر سامنے آئے گا تو ہمارے بچوں میں حیا پیدا ہوگی، ہماری خواتین میں حیا پیدا ہوگی، ہمارے جوانوں میں جو ہے وہ عظمت خدا کا تصور پیدا ہوگا، اور دین پر عمل کرنا اور اخلاقیات کو اپنانا اور شرافت کو اپنانے کا تصور کربلا کے اس روح سے پیدا ہوگا جس روح پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مکمل درس جو قوم کو ملنا چاہیے، کربلا سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ سبق اس لیے جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیا رکھا ہوا ہے، صرف ظلم کی داستان ہے اور کیا ہے. کربلا صرف ظلم کی داستان نہیں ہے، یہ ظلم کی داستان تو ظالموں نے کی ہے، یعنی ظالموں کے ظلم کا نام ایک روح ہے جس کو ہم عبرت ہائے عاشورا کہتے ہیں، یعنی کربلا سے حاصل ہونے والی عبرتیں، یعنی یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یعنی یہ ظلم جو ہوا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا، یہ جو تماشے لگائے جا رہے ہیں یہ ہمیں نہیں لگانا ہے، یہ ہمیں درس ملتا ہے، یعنی یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں کیا ملا، جنہوں نے امام حسین کا سر کاٹا انہیں کیا ملا، آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، آج کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ شمر کا کردار عبرت بن گیا، پولی کا کردار عبرت بن گیا، ابن زیاد کا کردار عبرت بن گیا، یزید کا کردار، مروان کا کردار، ولید کا کردار، یہ ایک برے کرداروں کی فہرست بن گئی کہ اعلیٰ زیاد پہ لعنت، اعلیٰ مروان پہ لعنت، یعنی یہ عبرت ہے تاریخ کے، ان کے جیسا عمل ہمیں نہیں کرنا ہے، ایسی شکاوت ہمیں نہیں کرنا ہے، بچوں کو پیاسا نہیں کر پانا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے خیام میں آگ نہیں لگانا ہے، کسی بیمار کے گلے پہ توف نہیں ڈالنا ہے، یہ ہے عبرت. لیکن جو درس حاصل ہونا ہے وہ صبر کا درس ہے، جو امام حسین نے اس کے مقابلے میں استقامت دکھائی، میدان چھوڑ کے حسین نہیں گئی ظلم کے مقابلے میں، تو استقامت کا درس جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے اسے چند لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک کردار جو امام حسین نے بچایا، ایک ایک صفت جو امام حسین نے جو ہے بچائی ہے کربلا میں، ایک ایک کردار کی جو حفاظت کی ہے، ایک ایک انسانی قدر کو جو بچایا ہے، انسانی اور شرافت کو جو امام حسین نے بچایا ہے، جن اصولوں کو امام حسین نے بچایا ہے، وہ ایک ایک اصول پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کربلا سے درس مل سکے. تو کربلا کی فہرست درس جو ہے وہ دو چار لفظوں میں مکمل ہونے والی نہیں ہے. کربلا کی اس داستان، یہ جو درس ہے، اسی لیے کہتے ہیں مدارسنا مدارسنا، ہماری مجلسیں ہماری درسگاہیں ہیں، منابرنا مدارسنا، کہ ہمارے منبر ہماری درسگاہیں ہیں. یعنی یہاں سے درس دیا جا رہا ہے. جو درس دیا جا رہا ہے وہ کس بات کا درس دیا جا رہا ہے؟ ظلم کرنے کا درس دیا جا رہا ہے یا ظلم سہنے کا درس دیا جا رہا ہے؟ ظلم کرنا بھی غلط ہے، ظلم سہنا بھی غلط ہے، تو پھر درس مجالس سے کیا مل رہا ہے؟ کون سا پیغام یہاں سے پہنچایا جا رہا ہے؟ ظلم کرنے کا پیغام نعوذ باللہ یہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے، ظلم سہنے کا پیغام یہ بھی اس مجالس سے نہیں پہنچایا جا رہا ہے. تو پھر اس مجلسوں سے درس کیا مل رہا ہے؟ ہمیں جو درس حاصل کرنا ہے ان مجلسوں سے، جس پر اب تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ پر ایسے حالات پیش آ جائیں تو آپ اس ظلم کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ استقامت کا مظاہرہ، صبر کا مظاہرہ. اور صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دلے بیٹھتا نہیں ہے خیمے کے اندر، بلکہ میدان میں جنگ لڑتے ہوئے ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، کہ میدان چھوڑنا نہیں ہے. سب کا تیر کھانا ہے مگر میدان نہیں چھوڑنا ہے، تلواریں کھانا ہے لیکن میدان نہیں چھوڑنا ہے. اس کا نام صبر ہے. یعنی صبر کی اصل حقیقت کو دیکھنا ہے تو امام حسین کے کردار ہی میں ملے گی. یعنی صبر کا حقیقی معنی آپ کو کردار حسین میں ملے گا. تو اس کے لیے آپ بتائیے کہ کتنا وقت چاہیے، کتنی دوس چاہیے کہ امام حسین نے یہ معنی ہمارے نزدیک جو صبر کا ہے وہ کیا ہے، امام حسین نے جو معنی بتایا ہے کربلا میں وہ کون سا ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ کربلا کی غلط تفسیر جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے اسے اگر صحیح کرنا ہے تو کربلا آنا ہوگا، اور عملی شکل دیکھنا ہے آپ کو اس کردار کی تو کربلا آنا ہوگا. کہ ایک دن میں امام حسین نے صبر کے پہلو کو بھی اجاگر کیا، شجاعت کے پہلو کو بھی اجاگر کیا، حیا کے پہلو کو بھی اجاگر کیا. کتنے ایسے جو ہے وہ اصول ہے انسانی جسے امام حسین نے کربلا میں بچا. بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے. خواتین کے میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا آپ کے سامنے کہ کربلا کی خواتین کا جو کردار ہے کربلا میں، ہر فرد معلم ہے کربلا کا، انسانیت کے اصولوں کا معلم ہے، جنہوں نے انسانی اصولوں کو پڑھایا ہے کربلا میں، سبق دیا ہے. ماؤں نے بچوں کو شجاعت کا سبق سکھایا ہے کہ شب عاشور زینب بیٹھی ہوئی اونر محمد سے کہہ رہی، اونر محمد کل جب میدان کارزار گرم ہوگا تو تم پیچھے نہ ہٹنا. شجاعت کا درس دیا جا رہا ہے، شرافت کا درس دیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کربلا کے بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن بھوک کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، پیاس کا اظہار انہوں نے کیا. تو یہ کیا ہے کہ انسانی اصولوں کا تحفظ ہے کہ ہم کو دشمن کے سامنے کھانا نہیں مانگنا ہے دشمن سے، یہ انسانی اصول. اور اگر آپ کے بچوں کی شہادت کی بھی خبر ملے تو آپ کو شریعت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، جذبات کا اظہار نہیں کرنا ہے. جب شریعت جذبات سے ٹکرانے لگے تو پھر اہمیت جو ہے وہ شریعت کی ہوتی ہے، جذبات اور احساسات کی نہیں ہوتی. یہ کربلا بتا رہی ہے، اور ہم نے اور آپ نے کربلا کو احساساتی کربلا بنا کے پیش کیا ہے، جذباتی کربلا بنا کے پیش کیا ہے. کہ جہاں پر مائیں جو ہے وہ بے صبری کا نعوذ باللہ مظاہرہ کر کے سر و سینہ پیٹ رہی ہیں اور انہوں نے صبر نہیں کیا ہے کربلا میں، ایسا کردار آپ پیش کر رہے ہیں احساساتی کردار میں. جبکہ کربلا جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں، شریعت سے ایک قدم بھی کربلا نہیں، اتنا ہی انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا جتنا شریعت اجازت دیتی، اتنا ہی انہوں نے غم کا اظہار کیا، اتنی ہی آنسو بہائے جو شریعت کے دائرے میں. انہوں نے شریعت کو پامال نہیں کیا، یعنی جذبات کے اظہار کے لیے شریعت کو پامال نہیں کیا، ہر آن شریعت کا خیال، ہر لحظہ شریعت کا خیال، یہاں تک کہ قیام میں آن بھی لگے تو شریعت کا خیال. تو پھر کربلا میں کیا بچایا جا رہا تھا؟ شریعت بچائی جا رہی تھی، چاہے قیام میں آگ لگے لیکن شریعت محفوظ ہو. یہ تھی کربلا کی رسوم، قیام چل جائے مگر شریعت کا دامن نہ چلے، یہ اصول ہے. سبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ کربلا کا اصول ہے. میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا، میدان کارزار میں جنگ ہو رہی ہے لیکن وقت نماز کسی نے بتا کہہ دیا کہ وقت نماز ہو گیا ہے تو جنگ روک دیا. حسین ابن نے کہا ہمیں اس کو بچانا ہے، ان اصولوں کو بچانا ہے، ہمیں سجدے بچانا ہے، ہمیں نمازوں کو بچانا ہے، ہمیں روزہ بچانا ہے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن عصمت روزہ کو پامال ہونے نہیں دیں گے، ہم حج کو عمرے سے بدلیں گے لیکن کعبے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دیں گے، ہم لڑتے لڑتے جان دے دیں گے لیکن جہاد کے نام پر کبھی دہشت گردی نہیں کریں گے، انسانی اصولوں کو پامال نہیں کریں گے. لیکن آج آپ دیکھیے نماز کی شکل باقی ہے، روح نماز ختم کر دی مسلمانوں نے، روزے کی شکل باقی ہے، روح روزہ ختم ہو گیا، جہاد کی شکل باقی رہ گئی، روح جہاد ختم ہو گیا. یہی تو امام حسین کہہ رہے تھے، جہاد کے نام پہ دہشت گردی مت کرو، نماز کے نام پر جو ہے وہ اصولوں کی کو پامال مت کرو. یہ امام حسین کا طرز تھا کربلا، اسی طرز پر بیبیاں قائم تھی. آج جو ہم کیونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے، دیکھیے کربلا کے کتنے شہید ہیں، ایک دن میں شہید ہوئے، ایک ہی دن میں شہید. اور محمد کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم. بچے سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ 7 محرم کو جناب قاسم شہید ہوئے، 8 محرم کو جو ہے حضرت عباس کی شہادت ہوئی، بچے یہ سمجھتے ہیں. لیکن بڑوں کو تو پتا ہے نا کہ ایک ہی دن میں 10 محرم کے دن علی اکبر بھی شہید ہوئے، اسی دن قاسم بھی شہید ہوئے، اسی دن اور محمد بھی شہید ہوئے. لیکن اب رونے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، تو ہم نے کیا کیا، ایک ایک شہید کے نام سے ایک ایک دن موسوم کر دیا کہ آج ہم علی اکبر کا ماتم کریں گے، آج ہم قاسم کا ذکر کریں گے، آج ہم جو ہے علی اصغر کا ذکر کریں گے، آج ہم حضرت عباس کا ذکر کریں گے. تو اس طرح سے تقسیم کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ کل جو ہے حور کی شہادت ہوئی ہو، کل زہیر کی شہادت ہوئی ہو. نہیں، زہیر بھی اسی دن شہید ہوئے جس دن حور شہید ہوئے، جس دن جو ہے وہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے اسی دن جو ہے اور محمد کی شہادت بھی ہوئی ہے. لیکن آج جو 5 محرم کو لوگ جو ہے اور محمد کا غم مناتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہ جناب زینب نے اور محمد کو روانہ میدان کیا جس طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بیوی کو یہ تمنا تھی کہ میری قربانی امام حسین کی خدمت میں جائے، امام حسین پر سے میرا بیٹا جو ہے وہ قربان ہو جائے. ہر بیوی کی یہ تمنا تھی، ہر بیوی یہ کہتی تھی کہ کل قیامت کے دن محشر میں جب فاطمہ آئے گی تو پھر ہم شرمندہ نہ ہوں، کہیں فاطمہ یہ نہ کہے کہ کیا تجھے اپنا بیٹا تو عزیز تھا لیکن ام لیلہ بتاؤ کیا میرا حسین عزیز نہیں تھا، کہ حسین شہید ہو گئے اور تمہارا علی اکبر محفوظ رہ گیا. اور رباب کو اسی بات کا خیال تھا، یہی خیال تجھے تمام بیویوں کا تھا. زینب کبریٰ بھی یہی تو سوچتی ہوں گی کہ کل جب محشر میں فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوگی تو کہیں یہ شرمندگی نہ ہو کہ حسین شہید ہو گئے لیکن اور محمد شہید نہ ہوئے. اسی لیے زینب کی تمنا یہ تھی کہ آقا پہلے میرے بچوں کو جنگ کی اجازت ملے. ام فروہ کو یہی تمنا تھی کہ پہلے میرا بیٹا میدان جنگ پہ جائے. اس لیے تمام بیویاں ایک دوسرے کو پسندت لے جا رہی تھی، ہر بی بی یہ چاہتی تھی کہ پہلے میرا بیٹا شہید ہو. چنانچہ جناب قاسم اس قدر تڑپ رہے تھے میدان میں جانے کے لیے کہ امام حسین کو پوچھنا پڑا کہ اپنی ماں سے تم نے اجازت لی ہے یا نہیں. تو جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان یہ جو میرے جسم پر آپ لباس جنگ دیکھ رہے ہیں یہ میری ماں نے پہنایا ہے, یہ جو تلوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ماں نے حمایت کیا ہے. یہی بات اور محمد بھی کہہ رہے تھے. تو جو بھی اجازت دینے کے لیے آتا امام حسین کہتے پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں راضی نہ ہو. تو ہر بچے نے یہی کہا کہ ہماری ماں نے ہمیں بھیجا ہے. اور محمد کو بھی اجازت ملی جنگ کی, میدان جنگ میں گئے, اس طرح سے مقابلہ کیا کہ دشمنوں کے نروے میں گر گئے. تیروں کا سامنا, تلواروں کا سامنا, تین دن کی بھوک پیاس. لیکن ماں نے یہ کہا تھا کہ تم کو بیٹے پلٹ کر واپس نہیں آنا, اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا اور آخر دم تک دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہنا. یہی اور محمد لشکر کو دور کرتے رہے خیموں سے امام حسین کی جان کی حفاظت کے لیے, آخری خطرے خون تک لڑتے رہے. یہاں تک کہ وہ موقع آئے کہ اور محمد گھوڑے سے زمین پر آئے اور آن محمد کے لاشیں لے کے حسین خیمے میں پہنچے. فضان در خیمہ میں پہنچ کے آواز دی, بی بی آپ کے بچے آئے ہیں. تو زینب نے یہی جملہ کہا تھا کہ فضان سے کہہ دو کہ وہ واپس چلے جائے, اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میدان جنگ سے لوٹ کر آئے. کہاں شہزادی اور محمد نہیں آئے بلکہ وہ خون میں نہا کے لاشیں آئے ہیں. تو زینب نے لاشوں کو منگوایا. جب زینب مسلم پہ تھی دامی جانب ہم کا لاشا, بائی جانب محمد کا لاشا, درمیان میں زینب نے شکر کا سجدہ کیا, پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول.
یا اللہ یا اللہ